سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای، شیخ و رب العجم معرف الله، حضرت مولانا شاه حکیم محمد افتر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. مجھے توفیق جو
the
مجالس ابرار جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب والجمع عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے تعالیٰ کے مرتب فرمودہ ملفوظات حضرت حوالہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہمارا نام طالب علم و عمل تھا، مگر اختصار کے لیے صرف طالب علم بولا جاتا ہے، لیکن ہم عمل کو اب مقصود ہی نہیں سمجھتے. طالب علمی ہی سے اعمال میں مشغول ہونے کا اہتمام اہل مدارس کو کرنا چاہیے. آج اساتذہ طلباء کی تربیت اور اصلاح نفس کی فکر نہیں کرتے، صرف ان کی رہائش اور روٹیوں کی فکر ہوتی ہے. پس صورت تو طالب علم کی ہے اور روح اور حقیقت غائب، یعنی تعلق مع اللہ اور خشیت اور اساتذہ کا ادب و اکرام سب ختم. پھر اسٹرائک اور بغاوت نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہر کوتاہی اور معصیت کا رد عمل ہوتا ہے. طلباء ہماری کہتی ہیں، ہم ان کے قلوب میں اگر محبت اور تعلق مع اللہ اور خشیت اور اتباع سنت کے درخت نہ لگائیں تو دوسرے صحرائی خاردار درخت نکلیں گے، پھر رونا پڑے گا کہ آج فلاں طالب علم نے فلاں استاد کو گالی دے دی، فلاں نے فلاں کی پٹائی کر دی. ابھی ہمارے، مجھے یاد آیا، میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے حضرت فیروز صاحب کے مرید ہیں وہ مولانا یہ کے خاص خادم ہیں نا، مولانا عمر حیات، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو پہلے کا حال تھا، یہاں مدرسے میں جب داخلہ لیا انہوں نے تو استاد نے ان سے ذرا کہہ دیا کہ میرے بنیان کو ذرا پانی لگا دو، یعنی دو دو. تو انہوں نے ان کو کہا کہ مجھ سے کہہ رہے ہو، ایسا ان کو ڈانٹ دیا. اور اب ماشاءاللہ جب ان کو صحبت اہل اللہ ملی تو ان کا کیا حال ہو گیا کہ خادموں کے خادموں کی بھی وہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں اپنا فخر اور اعزاز سمجھ رہے ہیں. ایک تو خدمت کرنا ہے، خدمت کر کے خوش ہونا اور فخر اور اعزاز سمجھنا. تو یہ دولت اہل اللہ، صحبت اہل اللہ کی دولت جو ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنے مشائخ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو فنائیت اور عبدیت نصیب فرمائے. ان طلباء کرام کو تو 100% اولیاء کرام ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. فرمایا کہ ان طلباء کرام کو تو 100% اولیاء کرام ہونا چاہیے تھا، اور جو بے عمل اور بے اصول طلباء ہوں انہیں فوراً نکال دینا چاہیے تھا. درخت کی جو شاخ خراب ہو، باغبان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اسے کاٹ کر پھینک دے. مقصود نہ طلباء کی تعداد ہے نہ عمارت ہے، کام کے اگر چند بھی نکلیں گے تو دنیا بھر میں غلغلہ مچا دیں گے. یہ مجھے یاد دلائیے گا، بھی محمد حسن کو بھیجوں گا. یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری دامت برکاتہم، اس وقت دامت برکاتہم تھے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد نقل فرمایا. وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کو یہ اشکال ہوا کہ دعا میں اللہ والوں کا وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں. حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اعمال صالحہ کا واسطہ دینا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، جو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک پتھر چٹان جو ہے غار کے منہ پر آ گئی اور تین حضرات اس میں مبہوس ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو رفتہ رفتہ ہٹا کر راستہ کھول دیا. تو یہ اس حدیث کا حوالہ ہے. تو جب اعمال صالحہ کا واسطہ دینا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، تو اللہ والوں کا واسطہ دینا دراصل یہ ان کی محبت قلبی کا واسطہ ہے, اور محبت قلبی وہ عمل صالح ہے جو عمل جوارح سے بھی افضل ہے. یعنی انہوں نے تو اعضاء سے کوئی عمل کیے تھے, لیکن یہ محبت کا عمل جو ہے یہ قلبی عمل ہے جو یقیناً جوارح کے عمل سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. پھر سن لیجیے, ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب دامت برکاتہم نے حضرت حکیم الامت مولانا تعمیر رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد نقل فرمایا. وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کو یہ اشکال ہوا کہ دعا میں اللہ والوں کا واسطہ دینا جائز ہے یا نہیں. حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تعمیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اعمال صالحہ کا واسطہ دینا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, تو اللہ والوں کا واسطہ دینا دراصل یہ ان کی محبت قلبی کا واسطہ دینا ہے, اور محبت قلبی وہ عمل صالح ہے جو عمل جوارح سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ آج کل دکاندار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو آمدنی کی زیادتی کا سبب سمجھتے ہیں, حالانکہ دن بھر جتنے لوگ اس دکان پر گانے اور عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گناہ کرتے ہیں, وہ سب جمع کر کے اس دکاندار کی گردن پر ڈالا جائے گا. مرے گا تب اس کو اپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا. زبان سے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے, اور پھر گناہ کر کے خدا کی ناراضگی سے رزق بڑھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا جب میل ہوتا تھا تو دوسری ٹرین کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ کہیں کسی ڈبے میں کسی بے پردہ عورت پر نظر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر, کیا تقویٰ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاکیزہ قلب کے لیے جب حکم صادر فرمایا گیا کہ اے علی, اچانک نظر کے بعد دوسری نظر پھر نہ کرنا, کیونکہ پہلی تو اچانک ہونے سے معاف ہے, مگر دوسری جو قصد اور ارادے سے ہوگی وہ حرام ہے. آج کل وہ لوگ اس روایت سے سبق حاصل کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف اور پاک ہے, ہم بری نیت سے نہیں دیکھتے. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے کو مقدس سمجھنے کا درپردہ دعویٰ ہے, یا پھر جوہل مرکب اور نفس کے دام میں ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کانوں میں عورتوں کے گانے کی آواز آوے تو یا تو روئی لگا لیں یا انگلی سے بند کر لیں, مگر آنکھوں کے لیے ہر تعالیٰ نے انہی میں پردہ لگا دیا ہے کہ جب ارادہ کیا آنکھ بند کر لی اور بصارت پر پہرا لگ گیا, یا نگاہ نیچی کر لی, اور کان میں یہ بات نہیں کہ کان کو نیچا کرنے سے تو اور سنائی دے گا. ارشاد فرمایا کہ اپنے مکان سے ایک اینٹ یا بلاک دینا گوارا نہیں, اپنے خون سے مچھروں کو ایک قطرہ دینا گوارا نہیں, مگر دین کے ہر نقصان کو ذرا ذرا سی بات کے لیے گوارا کر لیتے ہیں. مثلاً افطار کی دعوت پر مغرب کی جماعت اور مسجد کی حاضری کو اپنے اوپر معاف سمجھ لیا. دینی مجالس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر دو چار بوڑھے معذور ہوں تو ان کی خاطر پورے مجلس کے شرکا بھی گھروں میں جماعت نہ کریں, انہیں مسجد میں ہی حاضر ہونا چاہیے. ہر نیک عمل سے جس طرح روح میں نور اور طاقت پیدا ہوتی ہے, اسی طرح ہر گناہ سے ظلمت تاریکی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. اولو پہلوان اپنی تمام مقوی غذائیں کھاتے رہیں, صرف سال میں ایک دفعہ سنکھیا کھا کر دیکھیں, چارپائی سے لگ جائیں گے. سنکھیا کا زہر تو تمام سال کی مقوی غذاؤں پر پانی پھیر دے اور کمزوری کا باعث ہو, اور اگر زیادہ مقدار میں کھا لے تو موت بھی واقع ہو, اور گناہوں کا زہر روح کی نورانیت اور اعمال صالحہ کی طاقت پر اثر نہ کرے گا, یہ کس قدر دھوکا ہے. ہر گناہ زنگیست بر مرآت دل, دل شود زی زنگ ہا خوار و خجل. ہر گناہ سے دل کے آئینے پر زنگ لگتا ہے اور دل اس کے زنگ سے ذلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے. چون زیادت گشت دل را تیرگی, نفس دوں را بیش گردت خیرگی. جب دل میں گناہوں سے تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے تو نفس ذلیل کی حیرانی اور گمراہی میں نہایت زیادتی ہو جاتی ہے. البتہ اگر توبہ کر لے تو پھر تاریکی صاف ہو جاتی ہے, توبہ سے گناہوں کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے. ہر گناہ سے دل کا سکون چھن جاتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں, اپنی صف کو درست کر لو, ورنہ تمہاری صفوں کی کجی سے تمہارے دلوں میں کجی یعنی ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا. تو ظاہر کا اثر باطن میں منتقل ہوا یا نہیں. ہم دین کے غریب اسی سبب سے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جمع شدہ نور بھی ضائع کرتے رہتے ہیں. اور اولیاء اللہ دین کے امیر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس انوار جمعی ہوتے رہتے ہیں، گناہوں سے وہ انتہائی محتاط رہتے ہیں۔ تقویٰ بڑی ہی نعمت اور دولت اور برکت کی چیز ہے، ولایت کا مدار اسی پر ہے۔ قرآن پاک میں ولی کی تعریف متقی سے فرمائی گئی ہے، ان کے قلوب میں اسی سبب سے ہر وقت اطمینان اور سکون بھرا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسے بھی ان کے سکون کے عکس سے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے گرمی سے پریشان سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب الی آخر، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا تاجر ہمارے مدرسے کے استاد قاری امیر حسین صاحب سے، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مجاز بھی ہیں، سکون کی تدبیر پوچھنے آیا تھا۔ حالانکہ ان کی تنخواہ صرف 100 روپے مہوار تھی، لیکن دولت سے سکون کا کیا تعلق؟ البتہ ذکر کے خلاف سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی معاصی سے احتیاط کے بغیر ذکر کا نفع کامل نہ ہوگا۔ جب ذکر کامل ہوگا اطمینان کامل ہوگا، ذکر ناقص ہوگا اطمینان بھی ناقص ہوگا۔ ذکر کامل سے مراد یہی ہے کہ اس کی ضد سے بچا جائے، جیسے کامل گرمی جب حاصل ہوگی جب اس کی ضد یعنی سردی کے اسباب سے بھی بچا جائے۔ کسی افسر میں تمام خوبیاں ہیں صرف رشوت میں پکڑا گیا، باقی تمام خوبیاں ہی خوبیاں ہیں صرف رشوت میں پکڑا گیا، تمام عمر کی کارکردگی پر اثر پڑ گیا، معطل کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا بھی عادی مجرم حق تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کی تعریف قرآن میں یہی بیان فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ہو۔ یتقون کو مضارع کے صیغے سے بیان فرمایا، جس کے اندر تجدد استمراری کی خاصیت ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ جب بھی تقویٰ میں کوتاہیوں سے نقصان لائق ہو، توبہ سے تلافی کر کے تقویٰ کی تجدید کر لی جاوے، اور یہ عمل استمرار اور دوام کے ساتھ ہو۔ ذکر سے مراد صرف زبان ہی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر عضو کا ذکر ہے، یعنی ہر عضو کو گناہ سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا۔ وعن ابی حاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یکفیک من جمع المال خادم و مرکب فی سبیل اللہ۔ حضرت ابی حاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اموال دنیا میں سے تیرے لیے ایک خادم اور خدا کی راہ میں سوار ہونے کے لیے ایک سواری کافی ہے، اور مصابیح کے بعد نسخوں میں عتبہ دال کے ساتھ ہے، یہ تصحیف ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس درجہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے حقوق کی رعایت بیان فرمائی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یعنی خادم اور سواری کی گنجائش اور اجازت دے دی گئی تاکہ جہاد یا حج یا طالب علم کے لیے سفر کرنا آسان ہو، اور مراد بقدر ضرورت پر قناعت کرنے کی تعلیم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں ہیں، عیادت کی سنتیں، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اود المریض، مریض کی عیادت کرو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مریض تو مرض ان فاتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ بیمار کرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول و رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے۔ جب کسی مریض کی عادت کرے تو اس سے یوں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے، اور غزوہ خندق کے متصل ہی غزوہ بنی قریظہ ہوا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب آپ بعد فتح غزوہ احزاب دولت خانے میں تشریف لائے، آپ غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کیجیے۔ آپ نے اسی وقت لشکر روانہ کیا اور ماں لشکر بنی قریظہ کا محاصرہ فرمایا۔ انہوں نے گھبرا کر درخواست کی کہ ہم اس طرح اترتے ہیں کہ سعد بن معاذ جو ہمارے لیے حکم دیں ہم کو منظور ہے۔ وہ صحابی قبیلہ غوث میں تھے جو بنی قریظہ کے حلیف تھے۔ بنی قریظہ کو خیال تھا کہ حلیف ہونے کے سبب رعایت کریں گے۔ انہوں نے بعد اترنے کے یہ حکم دیا کہ مرد ان کے قتل کیے جاویں اور عورتیں لڑکے لونڈی غلام بنائے جاویں اور مال اور جائیداد ان کا سب ضبط ہو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔
صحابہ کو بھی اللہ نے کیا فہم،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بنا تقبل میں۔